सनीचर 7 मार्च के सैरवीन के साथ जाफर रिजवी का सलाम कबूल कीजिए। पाकिस्तान की फौज ने ऐलान किया है कि कबायली इलाकों में कार्रवाई की वजह से नकल मकानी करने वाले मुतासरीन की वापसी आइंदा हफ्ते से शुरू हो जाएगी, मगर तज्जिया निगार ने कहा
आर्मी चीफ ने भी कहा था पहले फरवरी में वापसी होगी लेकिन वो नहीं हो सकी, अभी उन्होंने मार्च की तारीख दी है, मुमकिन है लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा।
तफसीलात आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, मासूमा मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान जनरल आसिम बाजवा के मुताबिक फौजी ऑपरेशन के बायस नकल मकानी करने वाले कबायलियों की वापसी इसी माह के दौरान शुरू हो जाएगी। तफसील शुमाइला खान से।
पाकिस्तान की फौज के ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फौज के सरबराह जनरल राहिल शरीफ ने शिमाली वजीरिस्तान और खैबर एजेंसी में जारी फौजी ऑपरेशन से मुतालिक आज पिशावर में एक तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके दौरान उन्होंने IDPs की वापसी से मुतालिक ऐलान भी किया। हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता बरस नवम्बर में जारी करदा आदाद व शुमार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में नकल मकानी करने वाले मुतासरीन की तादाद तकरीबन 20 लाख है, जिनमें से 6 लाख IDPs का ताल्लुक शिमाली वजीरिस्तान से है।
क्रिकेट के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को लगातार तीसरी कामयाबी मिली है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने 5वें पूल मैच में जनूबी अफ्रीका को 29 रन से शिकस्त दे दी है। आज पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में मिलने वाली इस बड़ी फतह के बाद कप्तान मिसबाहुल हक ने कहा
मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है, हमारे लिए ये मैच जीतना बहुत जरूरी था। सब ने बहुत अच्छा खेला, सरफराज अहमद ने बहुत अच्छा आगाज दिया और आज यूनुस खान भी काफी अच्छा खेले। हमारे स्कोर में 30-40 रन की कमी थी लेकिन बॉलर्स ने बहुत अच्छा खेला, हमारे लिए विकेट लेना जरूरी था और यही बॉलर्स ने किया। जब आप 230 या 232 रन का दिफा कर रहे हों तो वाहिद रास्ता यही होता है कि मुखालिफ टीम को आउट किया जाए।
अक्वामे मुत्तहिदा की जानिब से इंटरनेशनल विमेन ऑफ करेज अवार्ड हासिल करने वाली 10 खवातीन में पाकिस्तान के इलाके सवात से ताल्लुक रखने वाली तबस्सुम अदनान भी शामिल हैं। ये अवार्ड ऐसी खवातीन को दिया जाता है जो मुआशरे में खवातीन के हुकूक के लिए आवाज बुलंद करती हैं। सवात से सहाफी सैयद अनवर शाह।
तबस्सुम अदनान ने सवात में खवातीन के हुकूक के लिए ख्वेंदु जिरगा के नाम से पाकिस्तान की पहली खवातीन जिरगे की बुनियाद रखी। खवातीन जिरगे में सवात समेत दीगर इलाकों के खवातीन के मसाइल की हल की कोशिशें की जाती है। इस जिरगे के सरबराह में तबस्सुम अदनान को हौसलामंद खातून का अवार्ड मिलने पर सवात की खवातीन खुशी का इजहार कर रहे हैं। खवातीन का कहना है कि इस अवार्ड से सवात की दीगर खवातीन में आगे आने का हौसला पैदा होगा, क्योंकि स्वात जैसे शोरश से मुतासरा इलाके में खवातीन के हुकूक और उनके मसाइल के हल के लिए जद्दोजहद इंतहाई मुश्किल काम है।
मलाइशिया में ट्रांसपोर्ट के वजीर का कहना है कि उन्हें यकीन है कि 1 साल कबल लापता होने वाले मलाइशियन तैयारे को जनूबी बहर हिंद से ढूंढ निकालेंगे। लापता होने वाले इस तैयारे में अमले समेत 239 मुसाफिर सवार थे और कल यानी इतवार को इसे लापता हुए 1 साल हो जाएगा। वजीर लियू तियांगलाई ने बताया
इस बारे में तैयारी की सर्च से मुतल्लिका तमाम माहिरीन ने मुझे बताया है और तस्दीक की है। हम पुरइत्माद हैं कि इस साल मई के महीने तक हमारी तलाश मुकम्मल हो जाएगी और उम्मीद है कि तैयारा हमें मिल जाएगा।
शुमाली इराक में कुर्द ज़राए के मुताबिक दौलत इस्लामिया नमरूद के खंडरात के बाद अब हथरा के आसार कदीमा को तबाह कर रही है। ये शहर 2000 साल पुरानी यूनानी सल्तनत की बाकियात में से है। इसकी तवील कामत दीवारें उस दौर के उम्दा फन तामीर और एक शानदार तहजीब की यादगार समझी जाती हैं। गुज़िश्ता रोज भी शिदत पसंद तंजीम ने इराक में तारीखी विरासत समझा जाने वाला नमरूद के खंडरात को बिलडोजरों से मिसमार कर दिया था और अक़वामे मुत्तहिदा के सकाफती इदारे यूनेस्को ने इकदाम को जंगी जुराइम के जुमरे में करार दिया। और उधर अमरीकी फौज ने दावा किया है कि इराकी फौज ने अलबगदादी नामी कस्बे को दौलत इस्लामिया के कब्जे से छुड़वा लिया है। यह कस्बा अमरीका के तरबियती अड्डे से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर है और दौलत इस्लामिया ने गुज़िश्ता माह इस पर कब्जा किया था। अमरीकी फौजी हुकाम के मुताबिक इस कार्रवाई में पहले अमरीकी फौज ने फिजाई हमले किए, जिसके बाद इराकी फौज ने जमीनी कार्रवाई करते हुए अलबगदादी पर कब्जा कर लिया। डेनमार्क में इतलात के मुताबिक असातिज़ा की एक तंजीम ने मुतालिबा किया है कि पैगम्बर इस्लाम के मुतनाज़े खाकों को स्कूल की दरसी किताबों में शामिल किया जाए। तफसील ताहिर इमरान से।
DR नाइडर वेबसाइट के मुताबिक ये मुतालिबा डेनमार्क में मजहबी तालीम देने वाले असातिज़ा की एक तंजीम की जानिब से किया गया है। جس کا کہنا ہے کہ اس سے مذاہب کے درمیان رشتوں، سماجی اور سیاسی مسائل کی معلومات کے مطالعے کا موقع مل سکے گا۔ ڈنمارک کی دائیں بازو کی سیاسی جماعت ڈینش پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ ان خاکوں کو مذہبی تعلیم کی کلاسز میں لازمی شامل کیا جانا چاہیے، جبکہ کنزرویٹو اور سوشل ڈیموکریٹس کے خیال میں اساتذہ کو اس بات کی آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کیا پڑھانا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اسے لازمی قرار دیے جانے کے حق میں نہیں ہیں۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔ ہمارے نام نگار، قریا قریا، گاؤں گاؤں۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں جاری کرکٹ ورلڈ کپ کے آج کے میچ میں پاکستان جنوبی افریقہ سے جیت تو گیا، مگر اب آئرلینڈ سے اس کا ٹکراؤ کیا رنگ لائے گا، اور برطانیہ سے مبینہ طور پر شام جا پہنچنے والی طالبات کے اہل خانہ اب پولیس پر کیا تنقید کر رہے ہیں، اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آئیے۔ مگر ہم آپ کو لے چلتے ہیں پاکستان، جہاں گزشتہ برس جون میں شدت پسندوں کے خلاف قبائلی علاقوں میں فوج نے ضرب عزم نامی اپنی بڑی کارروائی شروع کی تھی، اور اب قریباً 9 ماہ بعد آج فوج نے اعلان کیا ہے کہ ان علاقوں سے فوجی کارروائی کی وجہ سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی اپنے گھروں کو واپسی آئندہ ہفتے یعنی مارچ کے وسط سے شروع ہوگی۔ فوج کی جانب سے یہ اعلان اس وقت سامنے آیا ہے جب فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج پشاور کور ہیڈ کوارٹرز کا دورہ کیا اور انہیں اس سلسلے میں تفصیلات سے آگاہ کیا گیا۔ فوج کے ترجمان نے اس بارے میں کیا بتایا، یہ جاننے کے لیے میں نے پشاور میں نامہ نگار رفعت اللہ اورکزئی سے رابطہ کیا۔
جی جعفر، بڑی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے آج پشاور کا مختصر دورہ کیا اور یہاں کور ہیڈ کوارٹر پشاور میں اس کو شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم اور خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن خیبر ون کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ اس جنرل صاحب کو شمالی وزیرستان کے آئی ڈی پیز کے حوالے سے بھی تفصیلی طور پر بتایا گیا، اور اس کے بعد پھر جنرل صاحب کی طرف سے اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ شمالی وزیرستان کے جو آئی ڈی پیز ہیں، جو بے گھر افراد ہیں، ان کی واپسی جو ہے وہ اسی مہینے یعنی اس مہینے کے وسط میں یعنی دوسرے ہفتے میں وہ شروع کی جائے گی۔ تو پہلے بھی اس طرح کی مطلب اعلانات کیے گئے تھے، لیکن آج تو باقاعدہ ایک قسم کا ان کی طرف سے یہ اعلان سامنے آیا ہے۔
تو رفعت، آئی ڈی پیز خود کتنے تیار نظر آتے ہیں کہ وہ واپس اپنے علاقوں میں چلے جائیں، اور خاص طور پر یہ کہ علاقوں میں کیا صورتحال ہے جہاں سے آئی ڈی پیز آئے تھے، کیا وہاں اب فوجی حکام بتا رہے ہیں کہ صورتحال اس طرح کی ہو گئی ہے کہ آئی ڈی پیز کو واپس بھیجا جا سکے؟
جی جعفر، فوج کی طرف سے یہ دعوے تو تقریباً ایک مہینے سے جاری ہے کہ شمالی وزیرستان کو جو ہے وہ تقریباً اس کا 95% ایریا جو ہے وہ مکمل طور پر شدت پسند سے صاف کر دیا گیا ہے، لیکن جس طرح وہاں پہ یہ ہے کہ یہ جب سے وہاں پہ آپریشن شروع ہوا تو اس کے بعد سے کوئی انڈیپینڈنٹلی میڈیا کو وہاں پہ اجازت نہیں دی گئی ہے، یہی جو مطلب فوج مختلف ٹیموں کو وہاں پہ لے کے گئی ہے، تو اس میں ہمارے بی بی سی کے نمائندے بھی گئے ہیں، تو وہ جو تصویریں ہمیں آئی ہیں وہاں سے، جو ویڈیو رپورٹ آئی ہے، اس میں تو ساری تباہی ہی تباہی نظر آتی تھی۔ یہ بھی بڑا ان کے لیے مطلب پرابلم ہے کہ یہاں سے واپس جائیں گے تو ان کے سارے گھر جو ہے وہ کس طرح بنیں گے، وہ تو سارے بالکل ایسا ہے کہ جیسے تباہ ہو چکے ہیں، بڑی کاروائیاں ہوں گی۔
تو رفعت، جنرل راحیل نے یا جنرل باجوہ نے صرف متاثرین کی نقل مکانی کرنے والے افراد کی اپنے علاقوں میں واپسی کی بات کی ہے یا اور بھی کچھ کہا ہے اپنے موقف میں؟
جنرل راحیل شریف صاحب کو کور ہیڈ کوارٹر میں باقاعدہ طور پر جو شمالی وزیرستان میں جاری آپریشن ضرب عزم ہے اور جو خیبر ایجنسی میں جاری آپریشن خیبر ون ہے، اس کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے، یعنی جو اس کے اندر ابھی پروگرس ہو رہی ہے اس کی تازہ ترین ان کو بریفنگ دی گئی ہے۔ تو اس موقع پر جنرل راحیل شریف نے یہ بھی مطلب کھل کر اس یہ بات کی ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک دہشت گردوں کا مکمل طور پر خاتمہ نہیں ہو جاتا، اور یہ جو آپریشن ہے یہ جاری رہیں گے۔ اور اس کے علاوہ جنرل راحیل شریف صاحب کو خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقوں میں جو عمومی طور پر سیکیورٹی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بھی ان کو تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا۔
قبائلی علاقوں سے نقل مکانی کرنے والے متاثرین کی وطن واپسی کی جو تفصیلات ابھی آپ نے نامہ نگار رفت اللہ اورکزئی سے سنی، ان کے بعد یہ سوال سامنے آئے کہ آخر فوجی کاروائی یعنی آپریشن ضرب عزم کے بعد کیا یہ علاقے اب اتنے محفوظ تصور کیے جاتے ہیں کہ وہاں نقل مکانی کرنے والے لاکھوں متاثرین کو ان کے گھروں پر واپس بھیج دیا جائے، اور کیا جنگجو تنظیمیں یا شدت پسند گروہ اب اتنے پسپا ہو چکے ہیں کہ اہل علاقہ اپنے گھروں میں امن و سکون سے رہ سکیں؟ میں نے ان سوالوں کا جواب جاننے کے لیے خطے کے امور اور شدت پسندوں کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھنے والے تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی سے بات کی اور پوچھا کہ کیا ان متاثرین کی گھروں کو واپسی ممکن نظر آتی ہے؟
دیکھیں، اس سے پہلے بھی فوج نے اعلان کیا تھا کہ فروری میں یہ جو لوگ بے گھر ہوئے ان کی واپسی شروع ہو جائے گی، وہ نہیں ہو سکی۔ یہاں پہ جو مختلف لوگ مختلف علاقوں سے بے گھر ہوئے ان کی تقریباً تعداد 2,20,00,000 کے قریب ہے، اور اگر ہم ایک وفاقی وزیر کی بات مانیں تو عبد القادر بلوچ نے کہا تھا کہ 25,00,000 لوگ پاکستان میں بے گھر ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ فاٹا قبائلی علاقوں کی ہے اور خیبر پختونخوا کی ہے، کچھ لوگ بلوچستان میں بھی ہیں۔ تو یہ جو باڑا کے اور خیبر ایجنسی کے لوگ جو بے گھر ہوئے ان کے بارے میں حکومت کا یہ ایک منصوبہ تھا کہ ان کی واپسی 27 دسمبر کو ہوگی، پھر اس کو کہا گیا کہ 15 جنوری کو ہوگی، پھر کہا گیا کہ 15 فروری کو ہوگی۔ تو یہ مختلف انہوں نے تاریخیں دی ہیں۔ آرمی چیف نے بھی کہا تھا پہلے کہ یہ فروری میں واپسی ہوگی، لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ ابھی انہوں نے مارچ کی تاریخ دی ہے، ممکن ہے کہ واپسی شروع ہو جائے، لیکن اس میں کافی وقت لگے گا۔
رحیم اللہ، وہاں علاقوں کی کیا صورتحال ہے جہاں فوج ان متاثرین کو واپس بھیجنا چاہتی ہے؟ کیا وہ علاقے کلیئر ہو گئے ہیں؟ کیا وہ علاقے شدت پسندوں سے خالی کروا لیے گئے ہیں اور اب وہاں مکمل امن و امان قائم ہو گیا ہے جو ان کو واپس بھیجنے کی بات کی جا رہی ہے؟
دیکھیں، فوج ان لوگوں کو تب واپس بھجوائے گی جب یہ مطمئن ہو کہ وہاں پہ حالات بہتر ہو گئے ہیں اور ان کی واپسی ممکن ہے۔ اس لیے پہلے جو واپسی ہوگی تو وہ میرے خیال میں باڑا کے علاقے میں ہوگی جو پشاور کے قریب ہے اور خیبر ایجنسی میں ہے۔ شمالی وزیرستان کے جو میدانی علاقے ہیں میر علی، میران شاہ، وہاں پر پہلے واپسی ہوگی، اور کچھ اور بھی لوگ بے گھر ہوئے ہیں، کرم ایجنسی کے ہیں، جنوبی وزیرستان کے ہیں، اورکزئی ایجنسی کے ہیں، تو ان ساروں کی واپسی مرحلہ وار ہوگی۔ میرے خیال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں پہ مکمل امن بحال ہو گیا ہے، وہاں پہ کوئی خطرہ نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ضروریات زندگی ہیں، جو وہاں پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا ہے، سڑکیں ہیں، اسکول، اسپتال، ان سب کی بحالی نہیں ہوئی، یہ آہستہ آہستہ ہوگی۔ اور پھر جو عام لوگوں کے گھر تباہ ہوئے تو اس میں تو کافی وقت لگے گا، اور حکومت کے پاس میرے خیال میں اتنے وسائل بھی نہیں ہیں کہ ان سب کی واپسی جو ان کا ٹائم لائن ہے، جو ڈیٹس ہیں، اس کے مطابق ہو جائے۔ اس میں میرے خیال میں ابھی کافی وقت لگے گا۔
یعنی رحیم اللہ، یہ لوگ کسی ایک علاقے سے نہیں آئے تھے اور نہ کسی ایک علاقے میں اس وقت قیام پذیر ہیں، یہ ملک کے مختلف حصوں میں پھیل گئے ہیں اور فاٹا میں بھی مختلف علاقوں سے باہر نکل کر آئے تھے۔
بالکل، تقریباً سارے جو قبائلی علاقے ہیں وہاں سے لوگ بے گھر ہوئے، کچھ کی واپسی تو پہلے ہو گئی تھی، جس طرح باجوڑ ہے، مومند ایجنسی ہے، سوات اور ملکن ڈویژن کے جو لوگ بے گھر ہوئے ان کی واپسی 2009 ہی میں ہو گئی تھی، 2009 کے اوائل میں بے گھر ہوئے اور 3-4 مہینے میں ان کی واپسی ہو گئی تھی۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ جنوبی وزیرستان، شمالی وزیرستان، خیبر ایجنسی، اورکزئی، کرم، ان کا ہے، اور یہاں پہ اب بھی ایسے علاقے ہیں میرے خیال میں جو اتنے محفوظ نہیں ہیں۔ وہاں پہ اب بھی فوج موجود ہے، کبھی کبھار بمباری ہوتی ہے، فوجی کارروائی ہوتی ہے، طالبان اور ان کے حامی بھی وہاں پہ کافی فعال ہیں، تو مسئلہ یہاں پر ہے۔ اور یہ اکثر جو لوگ بے گھر ہوئے وہ خیبر ایجنسی سے یا وزیرستان سے، وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، لیکن کچھ لوگ پنجاب بھی گئے ہیں، کچھ لوگ سندھ میں بھی ہیں، یہ مختلف پاکستان کے علاقوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔
رحیم اللہ، اکتوبر 2005 کے زلزلے کے بعد جب متاثرین یا نقل مکانی کرنے والے افراد کی بہت بڑی تعداد اپنے علاقوں کو واپس گئی، تو پہلے ان علاقوں میں نئے سرے سے شہروں کو تعمیر کیا گیا تھا، وہاں بستیاں بسائی گئی تھیں، یہاں تو جنگ ہوئی ہے باقاعدہ اور بڑی تباہی ہے قبائلی علاقوں میں جنگ کی وجہ سے، گولہ باری کی وجہ سے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، کیا یہ اس قابل ہے کہ اس وقت ان متاثرین کو اتنی بڑی تعداد میں واپس بھیجنے کی کوشش شروع بھی کی جائے؟
میں سمجھتا ہوں کہ ان کی واپسی جو ہے وہ اسی لیے مرحلہ وار ہوگی، ایک دم نہیں ہوگی، اور حکومت کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے ان علاقوں میں کچھ ابھی ترقیاتی یا تعمیر نو کے کام شروع کر دیے ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جس طرح باڑہ کا علاقہ ہے پشاور سے آدھے گھنٹے کی مسافت ہے، اور یہاں پہ اسکول جو ہیں وہ 4-5 سال سے بند ہیں۔ اب ان اسکول کی بحالی کرنی ہے، ان کو پھر سے چلانا ہے، تو اس میں بھی وقت لگے گا۔ تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ یہ سارے کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ اگر انتظار کیا جائے کہ یہ سارا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بحال کرنے کے بعد لوگوں کی واپسی ہوگی تو میرے خیال میں بہت دیر لگ جائے گی۔ جو لوگ بے گھر ہوئے وہ بڑے بے چین ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی جلدی واپسی ہو۔ وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ جی ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں آپ اپنے واپس اپنے گاؤں میں اور گھروں میں بھجوا دیں۔ تو میرے خیال میں حکومت کے اوپر کافی دباؤ ہے، اس لیے ان کی واپسی کا بندوبست کیا جا رہا ہے۔
تجزیہ نگار رحیم اللہ یوسفزئی، پاکستان کی فوج کی شدت پسندوں کے خلاف جنگی کارروائی۔ اور اب ایک اور جنگ یعنی کرکٹ کی جنگ کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرکٹ کے عالمی مقابلوں یعنی ورلڈ کپ کے لیے آج نیوزی لینڈ کے شہر آکلینڈ میں کھیلے جانے والے ایک میچ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 29 رنز سے شکست دے دی۔ یہ ان مقابلوں میں اس پاکستانی ٹیم کی تیسری بڑی کامیابی ہے، جسے اپنے ابتدائی 2 میچ ہار جانے پر انتہائی شدید تنقید کا سامنا بھی رہا۔ میں نے آکلینڈ میں ہی موجود نامہ نگار عبد الرشید شکور سے ذرا دیر پہلے گفتگو کی، اور پہلے یہی پوچھا کہ جنوبی افریقہ کو ہرا دینا پاکستان کے لیے کتنی اہم کامیابی ہے۔
جی واقعی یہ بہت بڑی کامیابی ہے، خاص طور پر ایسی صورتحال میں کہ پاکستان کی ٹیم نے ورلڈ کپ کا آغاز 2 ناکامیوں کے ساتھ کیا تھا، پہلے بھارت اور پھر ویسٹ انڈیز سے پاکستان کو شکست ہوئی، اور اس کے بعد پھر زمبابوے اور متحدہ عرب امارات کو پاکستان ٹیم نے شکست دی۔ تو یہی کہا گیا کہ یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں نا تجربہ کار ہیں، کمزور ٹیمیں ہیں، لیکن آج جس طرح پاکستان کی ٹیم نے جنوب افریقہ کو شکست دی وہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے نقطۂ نظر سے۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ ورلڈ کپ مقابلوں کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ پاکستان نے جنوبی افریقہ کو شکست دی ہے۔ 1992، 1996 اور 1999 تین ورلڈ کپ ایسے تھے کہ جب پاکستان اور جنوبی افریقہ کا مقابلہ رہا، اور تینوں مرتبہ جنوبی افریقہ کی ٹیم پاکستان سے جیتی تھی۔
شکور، اب کہاں کھڑی ہے پاکستان کی ٹیم؟ آگے آئرلینڈ کا پہاڑ کھڑا ہے اور پیچھے ناکامی کی کھائی ہے، کہاں دیکھ رہے ہیں پاکستان کی ٹیم کو؟
دیکھیں بہت ہی اس وقت دلچسپ صورتحال ہے پول بی میں۔ بھارت کی ٹیم کوارٹر فائنل میں پہنچ چکی ہے، 4 میچز کھیل کر اس نے 8 پوائنٹ حاصل کی ہیں، 2 میچز ابھی اس کے باقی ہیں، تو بھارت کے لیے تو اب کوئی مسئلہ نہیں رہا۔ جنوبی افریقہ اور پاکستان نے 5-5 میچز کھیلے ہیں اور دونوں کے اب 6-6 پوائنٹس ہیں، لیکن پاکستان کا جو آخری میچ ہے وہ 15 مارچ کو ہے آئرلینڈ کے خلاف۔ اس سے پہلے آئرلینڈ کی ٹیم کو بھارت سے کھیلنا ہے۔ آئرلینڈ نے 4 میچز کھیلے اور 6 پوائنٹس ہیں، انہوں نے پاکستان اور جنوبی افریقہ سے 1 میچ ابھی کم کھیلا ہے۔
آئرلینڈ کیسی ٹیم ہے شکور؟ تیز ٹیم ہے، خطرناک ٹیم ہے، یا پاکستان اس کو ہلکا لے سکتا ہے؟
دیکھیں آئرلینڈ کی ہسٹری ہے، آئرلینڈ کی یہ ہسٹری رہی ہے کہ وہ جس ورلڈ کپ میں آئی ہے اس نے اپسیٹ کیا ہے، اس نے ایک ایسا نتیجہ دنیا کو دکھایا ہے کہ جو حیران کن رہا ہے۔ 2007 کا ورلڈ کپ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جب پاکستان آئرلینڈ سے ہارا تھا، اور بدقسمتی سے وہ میچ، وہ نتیجہ ایک افسوسناک واقعے پر پھر ختم ہوا۔ باب وولمر جو پاکستانی ٹیم کے کوچ تھے وہ یہ شکست کا جو صدمہ تھا وہ برداشت نہ کر سکے تھے، اور اپنے ہوٹل کے کمرے میں پھر ان کی موت واقع ہو گئی تھی۔ 2011 کا جو ورلڈ کپ ہے اس میں جب ہم دیکھتے ہیں آئرلینڈ نے انگلینڈ جیسی ٹیم کو شکست دی تھی، اور یہ ورلڈ کپ جب ہم دیکھتے ہیں تو آئرلینڈ نے اپنے پہلے ہی میچ میں ویسٹ انڈیز کو شکست دی۔ تو ایسی ٹیم ہے، ایسوسیٹ رکن ہے آئرلینڈ، اس کو ٹیسٹ کرکٹ کا درجہ حاصل نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کے کھلاڑی کاؤنٹیز میں کھیلتے ہیں، انگلش کاؤنٹی کا ان کو بہت وسیع تجربہ ہے، اس کے علاوہ وہ سارا سال جو ہے ایسوسیٹ ملکوں کے ساتھ، اسکاٹلینڈ، متحدہ عرب امارات، افغانستان، ان کے ساتھ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں۔
یعنی ترنے والا نہیں ہوگی آئرلینڈ کی ٹیم پاکستان کے لیے؟
بالکل بالکل بالکل، یہ بات جو ہے وہ مطلب ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر ہم یہ سمجھیں کہ ہم نے آج جنوبی افریقہ کو ہرا دیا ہے تو آئرلینڈ کو جو ہے وہ ہم آسانی سے جو ہے شکست دے دیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ آئرلینڈ کی ٹیم کے پاس بھی اتنا ہی موقع ہے، بلکہ پاکستان سے زیادہ اچھا ان کے پاس موقع ہے کہ وہ کوارٹر فائنل میں وہ جا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے 4 میچز ہوئے ہیں، ان کے ابھی 2 میچز باقی ہیں۔ اور اگر فرض کر لیتے ہیں کہ اگر آئرلینڈ کی ٹیم بھارت سے جو 10 تاریخ کو میچ ہے پاکستان کے میچ سے پہلے، اگر وہ بھارت کو ہرا دیتی ہے تو پھر تو پاکستان کے لیے سمجھ لیں کہ کہانی جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ پھر جنوبی افریقہ کا ایک میچ باقی ہے، اور پھر ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی 5 میچوں میں 4 پوائنٹس حاصل کر چکی ہے. اس کا بھی ایک میچ متحدہ عرب امارات کی کمزور ٹیم سے, تو وہ بھی 6 پوائنٹس پہ آ کے ویسٹ انڈیز کی ٹیم بھی کھڑی ہو جائے گی. تو ایک دلچسپ صورتحال کا سامنا ہے اس پول بی میں, لیکن پاکستان کے لیے ایک یہی ایک موقع ہے کہ آئرلینڈ کی ٹیم ہے وہ بھارت سے اگر ہارتی ہے تو پھر پاکستان کو آئرلینڈ کو شکست دینی ہی ہوگی کوارٹر فائنل میں جانے کے لیے.
جنوبی افریقہ سے تو پاکستان جیت گیا مگر آئرلینڈ کی ٹیم ترلے وارا نہیں ہوگی. تفصیلات بتا رہے تھے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور. اور اس میچ کے بعد پریس کانفرنس میں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے کوچ وقار یونس سے ہمارے ساتھی عبدالرشید شکور نے سوال کیا کہ صہیب مقصود اور عمر اکمل کا ٹیلنٹ ٹیم کے کام کب آئے گا اور یہ دونوں بیٹسمین آخر اپنی ذمہ داری کا احساس کب کریں گے. تو وقار یونس نے کہا,
دیکھیں ورلڈ کپ کے لیے آئے ہوئے ہیں تو ذمہ داری تو لینی ہی پڑے گی, ایز لانگ ایز وی کیپ وننگ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ذمہ داری لینی پڑے گی, مڈل آرڈر کو بھی ذمہ داری لینی پڑے گی. بڑا مشکل ہوتا ہے صرف مصباح کے اوپر ریلائی کرنا, مڈل آرڈر کو ذمہ داری لینا پڑے گی. مجھے اور امید ہے کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں آنے والے میچوں میں ذمہ داری ضرور لیں گے.
یہ پریس کانفرنس ابھی جاری ہی تھی کہ ایک صحافی کے سوال نے وقار یونس کا موڈ بدل دیا. سوال یہ تھا کہ آپ وکٹ کیپر سرفراز احمد کو گزشتہ 2 میچ نہ کھلانے کی غلطی تسلیم کرتے ہیں, اور کیا سرفراز احمد کو نہ کھلائے جانے کے معاملے کو سیاسی رنگ نہیں دیا گیا؟ جواب میں وقار یونس کا یہ موقف سامنے آیا.
کس چیز کو سیاسی رنگ آپ دے رہے ہیں ابھی جو کہہ کے, کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی سیاسی رنگ نہیں. میں نے جیسے کہا کہ 15 لڑکے ہیں اور 15 میں سے بیسٹ کھیلیں گے اور بیسٹ کھیلے ہیں, اور یہ کہنا کہ جی میں غلطی تسلیم کر رہا ہوں, غلطی کون سی, کس قسم کی غلطی؟ ناصر جمشید پلیئر نہیں آئے ہوئے تھے یا وہ ٹیم کے ساتھ نہیں تھے؟ میرے خیال ہے پریس کانفرنس ختم کرنے کا ٹائم آ گیا کیونکہ آپ کے سٹوپڈ سوالوں کا میرے پاس تو کوئی جواب نہیں.
وقار یونس کی رائے آپ نے سنی. آئیے اب ذرا یہ تجزیہ کریں کہ آج کے میچ میں پاکستان کی جیت کی وجہ کیا بنی. میں نے سلسلے میں پاکستان کی قومی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان اور اپنے زمانے کے مایہ ناز کھلاڑی آصف اقبال سے پوچھا کہ آج کی کامیابی کا اصل سہرا کس کے سر جاتا ہے.
سب سے بڑا جو میں کیا کہنا چاہیے کریڈٹ ایٹریبیوٹ کروں گا وہ سرفراز احمد. ان سے آئی تھنک آج جس طرح سے انہوں نے شروع سے بیٹنگ جس طرح سے کی اور ایک بہت اچھی جو ساؤتھ افریقن بولنگ مانی جاتی ہے اس کے خلاف جس طرح سے جارحانہ جو ون ڈے کرکٹ کا ایک بہت ہی اہم پارٹ ہوتا ہے بیٹنگ کی, اور بہت اچھے انہوں نے رنز بنائے, انفارچونیٹلی رن آؤٹ ہو گئے اور ہی کن میک ہز 50. لیکن پھر اس کے بعد جو انہوں نے وکٹ کیپنگ, آئی تھنک کرٹیسزم انفیئر ہوگا عمر اکمل پر, لیکن فیکچوئل بات یہ ہے کہ وہ ایک ریگولر کیپر نہیں ہے. اینڈ جو آج میچ جیتے ہیں ون آف, ٹھیک ہے ہر ایک کی کنٹریبیوشن تھی جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, لیکن جو سب سے بڑی امپورٹنٹ کنٹریبیوشن جو ہوئی تھی وہ ایک کیچ ہے جو میں کہوں گا جو ہمارے وکٹ کیپر نے سرفراز نے لی ہے ہاشم عاملہ کی. میرا نہیں خیال ہے کہ ایک ریگولر کیپر جو پارٹ ٹائم کیپر ہوتا ہے عمر اکمل وہ شاید ٹرائی بھی نہ کرتے, وہ اتنی اچھی کیچ تھی اور وہ کیچ چینج دا کورس آف دا گیم. تو یقینی طور پر آئی تھنک کریڈٹ تو ساری ٹیم کو جاتا ہے جب ٹیم جیتتی ہے, بٹ سرفراز اینڈ رائٹلی سو جیسا انہیں پلیئر آف دا میچ بنایا گیا deserves more than the others for the praise.
اس ٹیم میں یہ صلاحیت ہے آصف اقبال صاحب کے کپ گھر لے جائے اپنے.
دیکھیں اب تو کوارٹر فائنلز میں اگر ایک ابھی تک ڈونٹ فرگیٹ ایک میچ ابھی باقی ہے اور کوارٹر فائنلز کے لیے آئی تھنک 3 ٹیمیں اس میں ریس میں ہیں.
چلیے پہلے تو پھر ایک مختصر بات کر لیتے ہیں نا آئرلینڈ کی. آئرلینڈ کی ٹیم کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟
دیکھیں آئرلینڈ کی ٹیم نے آج 300 رن ڈیفینڈ کیے ہیں, انہوں نے 300+ رنز بنائے جو کافی ہوتے ہیں ون ڈے کرکٹ میں. لیکن زمبابوے کو فل کریڈٹ, انہوں نے جو جس طرح سے کھیلا اور لاسٹ اوور میں وہ میچ ہارے. تو آئرلینڈ کی ٹیم جو ہے ان کے آئی تھنک ابھی 2 میچز باقی ہیں, ایک انڈیا سے ہے اور ایک ہمارا پاکستان, اور ان کا پاکستان سے. اگین اٹ از ایکسپیکٹڈ کہ وہ انڈیا سے ہار جائیں گے, بٹ ضروری نہیں ہے. ون ڈے کرکٹ میں آن دا ڈے والی بات ہوتی ہے. تو اگر پاکستان ٹیم کل میچ جب آئرلینڈ سے پڑے گا تو وہ آخری میچ ہوگا جس میں, انفیکٹ پورے راؤنڈ کا وہ آخری میچ ہوگا, اور بائی دیٹ ٹائم یہ معلوم ہو جائے گا ویسٹ انڈیز کی ٹیم اور یہ آئرلینڈ اور پاکستان کی ٹیم, یہ 3 جو ٹیمیں ہیں ان میں سے 2 ٹیمیں جانے ہیں کوارٹر فائنلز میں. تو رن ریٹ کا بالکل آئیڈیا ہو جائے گا کون سی ٹیم کا ہے. انلیس جو بھی ٹیم جیتتی ہے پاکستان آئرلینڈ کے میچ میں وہ تو تھرڈ ٹیم کوالیفائی کر جائے گی, بیکاز ان کے 8 پوائنٹس ہو جائیں گے. لیکن اگر انفارچونیٹلی کہنا چاہیے خدا نہ کرے ایسا ہو, اگر آئرلینڈ جیت جاتی ہے تو وہ تو ڈیفینیٹلی کوالیفائی کر جائیں گے بیکاز ان کے 8 پوائنٹ ہو جائیں گے, اور ویسٹ انڈیز اور پاکستان پھر وہ رن ریٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا. بٹ جس طرح سے آج پاکستان ٹیم کھیلی اور پچھلے دو تین میچ میں جیسے آپ خود بھی ذکر کر رہے تھے, جس کانفیڈینس سے وہ کھیل رہے ہیں, جو چینجز وی کین سی باڈی لینگویج میں اور کانفیڈینس میں, تو امید تو یہ ہے کہ ان شاء اللہ وہ میچ جیت کر پاکستان تھرڈ پوزیشن پہ اف ناٹ ابو کوالیفائی کر جائے گی.
پاکستان کی کرکٹ ٹیم تجزیہ کرنے میں ساتھ دے رہے تھے سابق کپتان آصف اقبال. سیر بھی نبی جاری ہے.
وہ خبریں اور موضوعات جو آپ کے لیے اہم ہیں,
شروع میں ہم کہتے ہیں ریزنیبل ٹارگٹ تو وہ تو آپ کو اچیو کر کے سو جائے گے آپ کے ساتھی جو ہیں, تو اس لیے ہمیں ان کو سٹریسڈ ہی رکھنا ہے.
قتل قتل ہے, یہ غیرت کے نام پہ کوئی قتل نہیں ہے.
اقسم باللہ العظیم ان احافظ مخلصا علی النظام الجمہوری وان احترم الدستور والقانون.
میرے لیے تو آنکھیں کھل رہی ہیں بیکاز میں پاکستان میں نہیں رہتی.
بے حد دلچسپ تجربہ ہے یہ.
تبصرے, تجزیے اور آپ کے خیالات.
ریاست پاکستان اور حکومت پاکستان کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ دہشت گردی کی جنگ یہ طالبان نے جیتنی ہے یا حکومت پاکستان یا پاکستان کے عوام نے جیتنی ہے.
سعودی عرب کے لیے صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہاں شیعہ اکثریت ہے, بلکہ اس وجہ سے کہ تیل کے بڑے بڑے ذخائر وہاں موجود ہیں.
حالات و واقعات سے آگہی کے لیے سیربین اور جہنما سنا کیجیے.
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سب اناس سے.
کرکٹ ورلڈ کپ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 29 رن سے شکست دے کر ٹورنامنٹ میں تیسری فتح اپنے نام کر لی اور اب پوائنٹس ٹیبل پر 6 پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے. آکلینڈ میں پاکستان نے ڈکورتھ لوئس قانون کے تحت دیے گئے 232 رنز کے ہدف کا کامیابی سے دفاع کرتے ہوئے جنوبی افریقہ کو 202 رنز پر آؤٹ کر دیا. میچ میں جہاں شاہد آفریدی نے ایک روزہ میچز میں اپنے 8000 رنز مکمل کیے, وہیں کپتان مصباح الحق نے ون ڈے میچز میں 5000 رنز کا سنگ میل عبور کر لیا ہے. دوسری جانب اے بی ڈویلیئرز نے بھارت کے سچن ٹنڈولکر کا ورلڈ کپ میچز میں 1000 رنز کا ریکارڈ صرف 20 میچز میں برابر کر دیا ہے. پاکستانی وکٹ کیپر سرفراز احمد نے 49 رنز کی جارحانہ بیٹنگ کے بعد اننگز میں 6 کیچز کا عالمی ریکارڈ بھی برابر کیا. انہیں میچ کا بہترین کھلاڑی قرار دیا گیا. جیت کے بعد کپتان مصباح الحق نے کہا, جنوبی افریقہ کو شکست دینا جو کہ واقعی اچھی کرکٹ کھیل رہی ہے, ہر کوئی جانتا ہے وہ ایک حیران کن ٹیم ہے اور اس فتح سے ٹیم کا اعتماد بحال ہوا ہے. ہمارے لیے اگلا میچ بہت اہم ہوگا. ادھر ہوبرٹ میں آئرلینڈ نے زمبابوے کو 5 رن سے شکست دے دی ہے. آئرلینڈ کی جانب سے دیے گئے ہدف 332 رن کے تعاقب میں زمبابوے کی ٹیم 326 رن پر ڈھیر ہو گئی. آئرلینڈ کے ایلکس کیوسیک نے 4, جان مونی اور کیون اوبرائن نے 2-2 جبکہ اینڈی میک برائن اور جارج ڈاکریل نے 1-1 وکٹ حاصل کی. گلاسکو میں جاری ڈیوس کپ ٹینس ٹورنامنٹ میں برطانیہ کے جیمز وارڈ نے امریکہ کے جان اسنر کو 5 سیٹس میں 15-13 سے ہرا دیا. مینچسٹر یونائیٹڈ کے ڈیفینڈر جانی ایونز اور نیوکاسل یونائیٹڈ کے اسٹرائکر پاپی سیسے پر پریمیئر لیگ میچ کے دوران ایک دوسرے پر تھوکنے کی وجہ سے انضباطی کارروائی کے بعد بالترتیب 6 اور 7 میچز کی پابندی عائد کر دی گئی ہے.
کھیل کی خبریں آپ نے سب اناس سے سنی. سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. نائجیریا کے شہر مائیدوگری میں 3 مختلف علاقوں میں بم دھماکوں سے کتنے افراد ہلاک ہوئے ہیں, اور عراق کے شہر حضر میں اب آثار قدیمہ کی تباہی کس رنگ میں جا رہی ہے, یہ ہم آپ کو ذرا دیر میں سنوائیں گے. پہلے ایک نظر ڈالتے ہیں معصومہ ملک کے ساتھ اب تک کی خاص خاص خبروں پر.
پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل عاصم باجوہ کے مطابق فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کی واپسی اسی ماہ کے دوران شروع ہو جائے گی. اقوام متحدہ کی جانب سے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈز حاصل کرنے والی 10 خواتین میں پاکستان کے علاقے سوات سے تعلق رکھنے والی تبسم عدنان بھی شامل ہیں. شمالی عراق میں کرد ذرائع کے مطابق دولت اسلامیہ نمرود کے کھنڈرات کے بعد اب ہترا کے آثار قدیمہ کو تباہ کر رہی ہے۔ مصر میں سابق صدر محمد مرسی کی معزولی کے بعد ہونے والے تشدد کے واقعات میں ملوث سزائے موت کے پہلے مجرم کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ فلپائن میں سینکڑوں اسلام پسند باغی اگلے سال ہونے والے انتخابات کے لیے اپنے ووٹوں کا اندراج کروا رہے ہیں۔ یہ عمل حکومت اور باغیوں کے درمیان طے پانے والے امن معاہدے کا حصہ ہے۔ نائجیریا میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کا گڑھ سمجھے جانے والے علاقے میں دگوری میں خودکش بم دھماکے ہوئے ہیں اور 40 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے معصومہ ملک سے سنا۔ سیروین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ نائجیریا چلتے ہیں۔ ابھی آپ نے معصومہ سے خبروں میں سنا کہ شمالی شہر مائیدوگری میں 3 طاقتور بم دھماکوں میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق درجنوں افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ بعض اطلاعات میں ان کی تعداد 47 بتائی گئی ہے۔ ان حملوں کی تفصیلات جمع کی ہے ہمارے ساتھی ثقلین امام نے، جو اب میرے ساتھ یہاں اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ جی ثقلین
جی، جعفر، یہ جو مائیدوگری جو شہر ہے، یہ نائجیریا کے شمال مشرقی صوبہ جو ہے اس کا یہ دارالخلافہ ہے، جس کا نام ہے بورنو، اور بورنو ہی وہ شہر ہے یا صوبہ ہے جس پر بوکو حرام کے لوگوں نے کچھ عرصے پہلے قبضہ کرنے کی کوشش بھی کی تھی اور کچھ علاقے پہ قبضہ بھی کر لیا تھا، اور تھوڑا سا علاقہ جو کہ بیلجیم جو ملک ہے اس کے برابر کا علاقہ، وہ ابھی بھی ان کے قبضے میں ہے۔ اور اسی جگہ کے آس پاس کے علاقے جہاں سے انہوں نے کچھ ایک سال پہلے 200 کے قریب لڑکیوں کو، اسکول کی لڑکیوں کو اغوا کیا تھا، جن کو انہوں نے غلامی میں کہیں بیچ دیا ہوا ہے یا ان کو جنسی تشدد کر کے کہیں ادھر ادھر آپس پہ بانٹ بھی لیا ہوا ہے۔ تو اس علاقے میں بوکو حرام کے لوگوں کے متعلق یہ شک ہے کہ یہ دھماکے بھی انہوں نے کیے ہیں، اور اب تک واضح طور پہ سرکار نے کوئی وہاں پہ کوئی ایسا اعلان نہیں کیا کہ کتنے لوگ ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں۔ لیکن وہاں پہ مچھروں کی ایک یونین ہے جس کے رہنما ہیں ابو بکر غامدی، انہوں نے اے ایف پی کو یہ بتایا ہے کہ انہوں نے خود وہاں پہ 47 لاشیں ہیں گنی ہیں، اور ان کے مطابق 50 سے زائد لوگ جو ہیں شدید زخمی ہیں۔ جبکہ رائٹرز نے ایک اور شخص کے حوالے سے، یعنی جن کا نام علیو موسیٰ ہے، ان کے حوالے سے بتایا ہے کہ جو بم پھٹا تھا وہ 3 حصے تھے، ایک سائیکل پہ لگا تھا، ٹرائیسیکل پہ، اور اس کے بعد ایک بس کے اڈے کے قریب پھٹا تھا بم، اور تیسرا بم جو تھا وہ ایک منڈے مارکیٹ کے نام سے، وہاں پہ ایک بازار تھا، وہاں پہ پھٹا تھا۔ تو اس میں کافی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں، اور انہوں نے ایک اور صاحب جو ہیں سلیسو یاہیا جو ہیں، جو کہ ایک ٹاسک فورس کے ممبر ہیں سیکیورٹی کی، انہوں نے یہ بتایا کہ انہوں نے وہاں پہ خود بہت ساری ایمبولینسز کو جاتے اور آتے دیکھے۔ تو ابھی تک وہاں پہ حالات اس طرح واضح نہیں کہ کتنی تعداد لوگوں کی ہلاک ہوئی ہے، لیکن یہ ایک بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ غالباً جو حملہ ہے بوکو حرامی کے لوگوں نے کیا، انہیں کی وہاں پہ شدت پسندی ہو رہی ہے کہ یہ کاروائیاں جاری ہیں۔ اس وقت جو نائجیریا کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے، ان لوگوں سے لڑنا، شدت پسندوں سے، اور حکومت کے جو اس وقت سربراہ ہیں یعنی صدر گڈ لک جوناتھن، وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، اگلے ماہ الیکشن ہو رہے ہیں، یعنی بلکہ اسی ماہ کے یہ آخر میں مارچ کے 28 مارچ کو ان کا انتخابات ہو رہے ہیں، جو کہ مؤخر کیے گئے تھے، پہلے فروری میں ہونے تھے۔ تو ان پر سب سے بڑا کرٹیسزم یہی ہو رہا ہے، تنقید یہی ہو رہی ہے کہ وہ وہاں پہ اس شدت پسندی کو روکنے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں۔
ثقلین، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ادھر امریکی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ عراقی فوج نے البغدادی نامی علاقے کو دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوا لیا ہے۔ یہ علاقہ امریکہ کے فوجی تربیتی اڈے سے فقط 8 کلومیٹر دور تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے نازیہ میمن سے۔
دولت اسلامیہ نے البغدادی، جو دریائے فرات کے کنارے پر واقع ہے، پر گزشتہ ماہ قبضہ کیا تھا۔ امریکی فوج کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ ٹھیک اور مؤثر انداز میں امریکی فضائی حملے کے بعد عراقی فوج نے البغدادی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یاد رہے کہ عراق کے شہر نمرود میں موجود آثار قدیمہ کے کھنڈرات کو تباہ کرنے پر دولت اسلامیہ کو عالمی سطح پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کچھ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان آثار کی تباہی طالبان کے ہاتھوں سن 2001 میں افغان صوبے بامیان میں بدھا کے مجسموں کی تباہی جیسی ہے۔ اقوام متحدہ کے ثقافتی ادارے یونیسکو نے عراق میں دولت اسلامیہ کے ہاتھوں آثار قدیمہ میں شمار ہونے والے تاریخی شہر نمرود کی تباہی کو جنگی جرم قرار دیا ہے۔ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ عراق اور شام کے متعدد علاقوں پر قابض ہے، اور یہ مزاروں اور مجسموں کو جھوٹے تصورات قرار دیتی ہے، اور اس کا موقف ہے کہ انہیں تباہ کرنا ہوگا۔ نمرود کے کھنڈرات عراق کے جنوب مشرق شہر موصل سے 30 کلومیٹر دور ہیں، جو دولت اسلامیہ کے قبضے میں ہیں۔ عراقی فوج کا کہنا ہے کہ وہ ایک بڑی کارروائی کا مقصد لے کر پیش قدمی کر رہی ہے اور وہ موصل اور دارالحکومت بغداد کے درمیان واقع شہر تکرت کا کنٹرول واپس لینا چاہتی ہے۔ 2 مارچ کو شروع ہونے والے اس آپریشن میں شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے ملیشیا اہلکاروں سمیت تقریباً 30,000 عراقی فوجی شامل ہیں۔ فوجی کمانڈر کے حوالے سے خبر رساں ادارے رائٹرز نے بتایا ہے کہ فوجی دستے اور ملیشیا اہلکار تکرت کے نواح میں واقع الدور نامی قصبے میں شامل ہو گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ الدور کو مکمل طور پر آزاد کروا لیا گیا ہے۔ ایک سینئر ملیشیا کمانڈر معین الخادمی نے بی بی سی کے نامہ نگار احمد مہر کو بتایا کہ دولت اسلامیہ کی جانب سے وسیع پیمانے پر دیسی ساختہ دھماکہ خیز مواد کا استعمال کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے پیش قدمی سست انداز میں ہوئی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ البغدادی کا کنٹرول حاصل کرنے کا مطلب ہے کہ عراق کی فوج امبار صوبے کے دیگر علاقے بھی دولت اسلامیہ کے قبضے سے چھڑوا لے گی۔ عراق کے معروف شیعہ عالم آیت اللہ السستانی نے جمعے کے خطبے میں دولت اسلامیہ پر حملے کے حق میں بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ عراق کی قدیم تہذیب کے ساتھ وحشیانہ سلوک کر رہے تھے۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ آپ نے نازیہ میمن سے سنی۔ ایک بار پھر پاکستان چلتے ہیں، جہاں صوبہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات سے تعلق رکھنے والی تبسم عدنان کو اس برس یعنی 2015 کا انٹرنیشنل ویمن آف دی کریج اوارڈ دیا گیا ہے، جس پر سوات کی خواتین انتہائی خوشی کا اظہار کر رہی ہیں۔ یہ اعزاز امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے ہر برس دنیا بھر میں حقوق نسواں کے لیے کام کرنے والی 10 خواتین کو دیا جاتا ہے۔ اس سال یہ اوارڈ لینے والوں میں پاکستان کے علاوہ بنگلہ دیش، برما، سوئٹزرلینڈ، جاپان، کوسوو، سائبیریا، افریقہ اور افغانستان کی ایسی خواتین شامل ہیں جنہوں نے سماجی شعبے میں بہترین کارکردگی انجام دی۔ تفصیل سنیے سوات سے صحافی سید انور شاہ سے۔
تبسم عدنان کا تعلق خیبر پختونخوا کے شورش سے متاثرہ علاقے سوات سے ہے، جنہوں نے خواتین کے حقوق اور انہیں انصاف دلانے کے لیے خواتین جرگہ بنایا، جو ہفتہ وار بنیادوں پر خواتین کے مسائل کو دیکھتا ہے، جن میں غیرت کے نام پر قتل، خواتین پر تیزاب کے حملے اور ونی جیسے مسائل شامل ہیں۔ تبسم عدنان کو انٹرنیشنل ویمن آف کرج ایوارڈ ملنے پر سوات کی خواتین خوشی کا اظہار کر رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایوارڈ ملنے سے ان کے حوصلے بلند ہوئے ہیں۔
ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ انہوں نے پاکستان کا نام اور خاص کر سوات کا نام روشن کر دیا، کیونکہ یہ جو ہے نا ایوارڈ لینا اتنا آسان کام نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے بہت محنت کی ہے اور وہ ہمیشہ عورت کی رائٹ کے لیے انہوں نے آواز اٹھائی ہے۔ تبسم عدنان کی وجہ سے ہم عورتوں کا جو سر ہے اونچا ہو گیا ہے، حوصلے بلند ہو گئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایسا کوئی ہو جو ہماری حوصلے کو بلند کرے، اور ایسی تبسم عدنان جو ہے ہمارے لیے بہت سپورٹ کرتی ہے ہم فیمیل کو، اور ہمارے لیے بہت ادھر ادھر گھومتی پھرتی ہے صرف ہماری تحفظ کے لیے۔ تو اس حوالے سے ہم یہ چاہتے ہیں اور یہ ہم اس بات پہ بہت خوش ہیں اور ناز کرتے ہیں تبسم عدنان پہ کہ اس نے ہم لوگوں کی، ہم فیمیل کی حوصلے کو بلند فرمایا ہے اور ہم سر بلند کر دیا ہے ہماری حوصلوں کو۔
میں تو بہت زیادہ خوش ہوئی اور اتنی خوش ہوئی کہ میری انتہا نہیں رہی جب مجھے پتا چلا کہ ان کو ایوارڈ ملا ہے اور یہ اس کا حق تھا۔ ان کے فیمیل رائٹس کے لیے کوئی اتنی بہادری سے نہیں لڑ سکتا جتنا تبسم عدنان لڑی ہے، اور مجھے امید ہے کہ اس سے بھی زیادہ اس کی داد رسائی کی جائے گی، کیونکہ اس کو ضرورت ہے اس بات کی کہ وہ آگے بڑھے اور اس کو سپورٹ کیا جائے۔
انٹرنیشنل ویمن آف کرج ایوارڈ حقوق نسوا کے لیے سرگرم خواتین کو دیا جاتا ہے۔ تبسم عدنان بھی طالبان کے زیر اثر رہنے والے علاقے سوات میں حقوق نسوا کے لیے سرگرم ایک غیر سرکاری تنظیم چلا رہی ہے، اور وہ خیبر پختونخوا میں یہ اعزاز حاصل کرنے والی پہلی خاتون ہے۔
سوات سے صحافی انور شاہ کی رپورٹ آپ نے سنی۔ کچھ ذکر عالمی خبروں کا۔ ملیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ 1 سال قبل بحر ہند میں لاپتہ ہونے والے طیارے MH370 کا ڈھونڈ نکالا جائے گا۔ جب طیارہ لاپتہ ہوا تھا تو اس میں سے 239 مسافر سوار تھے۔ کل اس طیارے کی گمشدگی کو 1 برس مکمل ہو جائے گا۔ اس طیارے پر سوار بعض مسافروں کے رشتہ داروں نے حکام پر معلومات کو چھپانے کا الزام لگایا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے۔
ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ کا کہنا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ تقریباً 1 سال پہلے بحر ہند میں لاپتہ ہونے والے طیارے MH370 کو ڈھونڈ نکالا جائے گا اور تلاش کا یہ کام اس سال مئی تک مکمل کر لیا جائے گا۔ 1 سال پہلے لاپتہ ہونے والے اس طیارے میں 239 مسافر سوار تھے۔ کل اتوار کو اس طیارے کو لاپتہ ہوئے ایک سال مکمل ہو جائے گا۔ ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ لیو ٹیونگ لائے نے بی بی سی کو بتایا کہ تلاش میں مصروف ٹیمیں اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہیں۔
تمام ماہرین نے مجھے بتایا ہے اور یقین دہانی کرائی ہے، اور ہمیں اعتماد ہے کہ ہم تلاش کا عمل اس سال مئی تک مکمل کر لیں گے، اور ہمیں امید ہے کہ ہم طیارے کو تلاش کر لیں گے۔
وزیر ٹرانسپورٹ کی یقین دہانیاں اپنی جگہ، لیکن طیارے میں سوار مسافروں کے رشتہ دار کہتے ہیں کہ ملائیشیا کے حکام نے ان سے معلومات چھپائی ہیں۔ گریس سوباتھی روئے ناتھان کی والدہ این ڈیسی اسی طیارے پر سوار تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ مسافروں کے رشتہ داروں کا ملائیشیا کی حکومت پر اعتماد ختم ہو گیا ہے۔
8 مارچ کے بعد کچھ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ ہم نہیں جانتے کہ طیارہ نے رخ کیوں موڑا، اچانک ایسا کیا ہوا، ہم واقعی نہیں جانتے۔ مسافروں کے خاندانوں اور حکومت کے درمیان بد اعتمادی پائی جاتی ہے، اور میرے خیال میں وہ شفافیت دکھا کر اس بد اعتمادی کو تھوڑا بہت کم کر سکتے ہیں۔ مثلا جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ پولیس کی تحقیقات ختم نہیں کی گئی ہیں، اور پھر وہ ہم سے اچانک ڈی این اے کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور آپ ہم سے آخر ڈی این اے کے نمونے کے بارے میں کیوں پوچھتے ہیں جب آپ کو کوئی جسمانی ثبوت ہی نہیں ملا؟ تو اس طرح کی چیزیں جس میں ہم دو ٹکڑوں کو جوڑ نہیں سکتے، اور ہمیں ہمیشہ اندھیرے میں رکھا جاتا ہے۔
طیارے میں سوار مسافروں کے رشتہ داروں کے الزامات کے جواب میں ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ کا اصرار رہا کہ ان الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ بی بی سی سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
ملائیشیا، چین، آسٹریلیا، ہم سب اس طیارے کی تلاش میں بہت مصروف ہیں، اور یہ عمل بھی بہت صاف اور شفاف ہے۔ میرے خیال میں یہ بہت اہم ہے کہ عوام تمام جوابات جانتے ہوں، اور ہم ان کو جواب فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ ہم کو خود بھی جواب چاہیے، اور ہم جوابوں کی تلاش میں ہیں، اور اسی لیے ہم تلاش میں مصروف عمل ہیں۔
ملائیشیا کے وزیر ٹرانسپورٹ کا مزید کہنا تھا کہ ملائیشیا کے حکام نے اس سانحے سے سبق سیکھا ہے۔ واضح رہے کہ ایک سال قبل ملائیشیا کا طیارہ MH370 کوالالمپور سے بیجنگ جاتے ہوئے راستے میں لاپتہ ہو گیا تھا۔ بعد میں پتہ لگایا گیا کہ طیارہ اچانک مغرب کی جانب مڑا اور غائب ہو گیا۔ ایک سال گزرنے کے باوجود لاپتہ طیارے کا معمہ حل نہ ہو سکا، اور اب اس میں پائلٹ کے کردار پر قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، جس کے جواب میں کیپٹن زہاری احمد شاہ کی بہن سکینب شاہ کا کہنا ہے کہ کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ بنا ثبوت کے طیارے کے غائب ہونے کا ذمہ دار ان کے بھائی کو ٹھہرائے۔ میڈیا کو ایک آن لائن بیان جاری کرتے ہوئے انہوں نے طیارے کی گمشدگی میں ان کے بھائی کیپٹن زہاری احمد شاہ کے کردار سے متعلق نئی قیاس آرائیوں کو مسترد کیا، جس میں کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی جان بوجھ کر طیارے کو سمت لے گئے جہاں سے اس کا پتہ نہ لگایا جا سکے۔ دوسری جانب ملائیشیا کا محکمہ سول ایویشن طیارے کے لاپتہ ہونے سے متعلق کسی ہفتے ایک عبوری مگر تفصیلی تحقیقاتی رپورٹ بھی جاری کرنے والا ہے۔ نامہ نگاروں کے مطابق اسی ہفتے پیش کی جانے والی یہ تحقیقاتی رپورٹ عوامی سطح پر پیش کیے جانے سے پہلے حکومت کو پیش کی جائے گی۔
شمائلہ خان، اور اب شکیل اختر سے سنیے ریڈیو کالم دوسرا پہلو۔
بھارت کے آئین سازوں نے جب ملک کا آئین مرتب کیا تو اس میں انہوں نے شہریوں کے حقوق اور ریاست کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ ایک اور پہلو جوڑ دیا، ملک کی اخلاقی اور مذہبی روایات کی بنیاد پر ایک ہدایتی رہنما اصول مرتب کیا گیا، اسے ملک کے دستور میں شامل کر لیا گیا۔ جمہوری اصولوں کی پاسداری کرتے ہوئے ان رہنما اصولوں کو لازمی نہیں بلکہ اختیاری رکھا گیا۔ ان اصولوں میں دو نکات بڑے اہم ہیں۔ پہلے اصول میں حکومتوں سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ پورے ملک میں ہندوؤں کے مذہبی تصورات کے تحت گائے کے ذبیحے پر پابندی عائد کریں گی، اور دوسرا اصول یہ طے کیا گیا کہ ملک کی ہر ریاست میں شراب پر پابندی عائد کی جائے گی۔ گائے کے ذبیحے پر تو 4-5 ریاستوں کو چھوڑ کر پورے ملک میں پابندی عائد کی جا چکی ہے، اور گائے کا گوشت کھانے پر کئی برس تک کی سزائے قید ہو سکتی ہے، لیکن شراب پر حکومت کا زور نہ چل سکا۔ پابندی تو ایک طرف یہ ملک کی ریاستوں کی آمدنی کا واحد سب سے بڑا ذریعہ بنتی جا رہی ہے۔ بھارت کے کروڑوں میخوار آج ملک کی فلاحی اسکیموں اور ترقیاتی پروگراموں میں زبردست کردار ادا کر رہے ہیں۔ بیشتر ریاستوں کی تقریباً 20% آمدنی شراب کی فروخت سے آتی ہے۔ ہولی، دیوالی اور نیا سال ایسے مواقع ہیں جب بھارتی میخاروں کی سخاوت، یا یوں کہیے کہ نشہ، اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ دلی شہر میں ہولی سے پہلے یکم مارچ سے 4 مارچ تک صرف 4 دنوں کے اندر 60 کروڑ روپے کی شراب فروخت ہوئی، اور اگر دارالحکومت کے لوگ اسی مقدار میں پیتے رہے تو اس برس دلی شہر کی انتظامیہ کو شراب کی فروخت سے 3,550 کروڑ روپے سے زیادہ کی آمدنی ہوگی۔ بھارت میں گجرات، ناگالینڈ، میزورم اور منی پور 4 ایسی ریاستیں ہیں جہاں سرکاری طور پر شراب پر پابندی عائد ہے۔ ملک کی باقی ریاستوں میں شراب سرکاری آمدنی کا سب سے ٹھوس اور یقینی ذریعہ ہے۔ گزشتہ برس تمل ناڈو کو تقریباً 22,000 کروڑ روپے کی آمدنی ہوئی۔ کیرلا جیسی چھوٹی ریاست کی 22% آمدنی شراب سے آتی ہے۔ شراب سے کرناٹک کی سالانہ آمدنی 2.5 ارب ڈالر ہے۔ ہریانہ اور پنجاب کی بھی خاصی آمدنی شراب سے ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک دلچسپ حقیقت ہے کہ حکومت اخبارات، ٹیلی ویژن، فلموں اور بڑے بڑے بینروں کے ذریعے شراب کے خلاف مہم پر ہر برس کروڑوں روپے صرف کرتی ہے، اور ساتھ ہی بہت سی ریاستوں میں خود ہی شراب کا کاروبار بھی کرتی ہے۔ بھارت میں اقتصادی اصلاحات، نوجوانوں کی بڑی تعداد کی موجودگی اور بدلتی ہوئی اخلاقی اور سماجی قدروں سے شراب کو تیزی سے قبولیت ملی ہے۔ لینسٹ کی ایک رپورٹ کے مطابق پوری دنیا میں جتنی شراب بنتی ہے اس کی 20% شراب بھارت میں پی جاتی ہے۔ ایسوسیٹڈ چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی ایک رپورٹ کے مطابق شراب کی صنعت بھارت میں 30% کی شرح سے ترقی کر رہی ہے۔ بھارت آج وسکی کا سب سے بڑا بازار ہے۔ 2015 میں بھارت میں شراب کی کھپت 20 ارب لیٹر تک پہنچ جائے گی۔ اس برس وسکی، وائن اور بیئر کی فروخت 1.5 لاکھ کروڑ روپے یعنی 25 ارب ڈالر تجاوز کر جانے کا تخمینہ ہے۔ شراب کو کچھ لوگ بھلے ہی برا سمجھتے ہوں، لیکن یہ بھارت کی معیشت کا ایک اہم حصہ بنتی جا رہی ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
ہمارے نام نگار، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں۔
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
ہمارے نام نگار،
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
دوسری یا تیسری شادی کرے تو اسے طلاق مانگنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ امبر شمسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین اور جہانما سنا کیجیے۔
سیربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ روس میں حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ایف ایس بی نے حزب اختلاف کے مقتول رہنما باریس نیمستاف کے قتل کے مقدمے میں دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ ایف بی ایس کے مطابق سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا گیا کہ دونوں مشتبہ افراد کو آج ہی حراست میں لیا گیا ہے۔ اس کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ صدر ولادیمیر پوتن کو بھی اس پیشرفت سے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیل سنیے سقلین امام سے۔
روس کے سلامتی کے ادارے ایف ایس بی کے ڈائریکٹر نے سرکاری ٹی وی پر بتایا کہ دو افراد کو آج حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ صدر ولادیمیر پوتین کو اس پیش رفت سے آگاہ بھی کر دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ایک نامعلوم حملہ آور نے گزشتہ جمعے کو اپوزیشن رہنما باریس نیمستاف کو ماسکو میں 4 گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا۔ ان کی آخری رسومات منگل کو ادا کی گئی تھیں۔ باریس نیمستاف روسی صدر کے بڑے ناقدین میں سے تھے، اور حال ہی میں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ انہیں خدشہ ہے کہ یوکرین میں جنگ کی مخالفت کی وجہ سے ولادیمیر پوتین انہیں مروا سکتے ہیں۔ نیمستاف کی عمر 55 برس تھی، اور وہ سابق صدر بورس یلسن کے تحت نائب وزیر اعظم بھی رہ چکے تھے۔ معاشی اصلاحات کے ماہر کے طور پر انہوں نے روس کے سب سے بڑے شہر نوگراڈ کے گورنر کے طور پر بھی کام کیا تھا۔ ان کے موجودہ صدر ولادیمیر پوتین کے ساتھ واضح اختلافات سامنے آئے، اور وہ ان کے ایک بے باک مخالف کے طور پر ابھرے۔ عالمی برادری اور حقوق انسانی کی تنظیم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے ان کی ہلاکت کی فوری، غیر جانبدار اور مؤثر تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔
روس سے آنے والی یہ رپورٹ آپ نے سقلین امام سے سنی۔ اور اب وقت ہوا ہے بھارتی فلمی صنعت کی چمک دمک سے سجے ہوئے ہفتے وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا، جو آپ کے لیے لاتی ہیں نصرت جہاں۔
جی ہاں، اس بار گھاگرے میں ہے ملکہ شراوت، جو تقریباً 30 مہینوں بعد واپس آئی ہیں۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ناٹھی ناٹھی ہیرو رنبیر کپور کب اور کس سے شادی کریں گے؟
آئی لو یو گرل فرینڈ بن جا میری،
تو اور میں راک کر دیں گے، بتا رہا ہوں، سوچ کے دیکھ۔
دم لگا کے ہائشہ کی 90 کلو کی ہیروئن بھومی کیا کرنے والی ہے؟
میرا نام سندھیا ورما، عمر 22 برس اور وزن 85 کلو۔
मोटी सांड पता नहीं क्या क्या बुला रहा था अम्मा वो मुझे।
तो हाँ गलत क्या कहा है निका, तू मोटी सांड नहीं,
तू चुप कर।
ये है बॉलीवुड राउंड अप, मैं हूँ आपकी अपनी नुसरत जहाँ। केसी बुकाजिया की फिल्म डर्टी पॉलिटिक्स इस वक्त खबरों में है। अब फिल्म हो डर्टी पॉलिटिक्स पर और वो भी मलिका शेरावत के साथ।
जयराम जी की।
तेल और आग का संगम होगा तो शोले तो भड़केंगे ही। फिर क्या था, कहीं इस फिल्म के खिलाफ केस दर्ज हुआ तो कहीं इसे बैन किया गया। सेंसर बोर्ड ने फिल्म को पास तो किया लेकिन ए सर्टिफिकेट के साथ।
एमएलए को मिनिस्टर बनना है, मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर बनना है, चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना है। राज्य को देखो खुजली हो रही है।
मैंने फैसला कर लिया है कि इस प्रदेश का मुख्यमंत्री दीनानाथ नहीं दीनदयाल होगा और ये औरत इस प्रदेश की होगी डिप्टी सीएम।
खैर फिल्म का जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस वक्त होली का माहौल है और मलिका शेरावत भी पूरे रंग में है। क्यों मलिका?
मेरी तो होली से जुड़ी एक ही याद है, जो भांग के लड्डू मिलते हैं होली। हरियाणा में तो बहुत ही होते हैं, जो परिवार के साथ मैं होली मनाती थी तो वो भांग के लड्डू खिला देते थे।
मलिका भांग आप पर चढ़े या भांग पर, क्या फर्क पड़ता है? जब किसी ने मलिका से फिल्म में ओमपुरी के साथ उनके बोल्ड मनाजिर और बेबाक डायलॉग के बारे में पूछा तो वो भड़क उठी। उनका कहना था कि भाई हीरो ऐसे डायलॉग बोले तो लोग तालियां बजाते हैं और हीरोइन पर सवाल उठाते हैं, लगता नहीं हम 21वीं सदी में हैं। मलिका आपको देखकर इस बारे में कोई शक हो सकता है क्या? हॉट एंड हैपनिंग लड़की से अब बात करते हैं खूबसूरत और शर्मीली भारे भरकम हीरोइन की, जो है भूमि पडनेकर।
सुंदर सुशील थोड़ी स्पेशल ढूंढेंगे, नॉट टेम्पररी, अरे नॉट टेम्पररी, नॉट टेम्पररी, परमानेंट ढूंढेंगे।
बॉलीवुड में ऐसा कम ही होता है कि बगैर किसी फिल्मी बैकग्राउंड के कोई भारी भरकम लड़की हिट हो जाए। अब 25 साल की भूमि के साथ तो ऐसा ही हुआ।
मुझे भी तीन चीज का ही शौक रहा है बचपन से, एक तो बस टीचर लग जाऊं, दूसरी टीचर लगते कोई ब्याह ले मुझको, और तीसरी ख्याल रखे वो मेरा, बस मान दे मुझे।
जी ये वही भूमि है जिन्होंने यशराज फिल्म दम लगा के हईशा में आयुष्मान खुराना का दम निकाल दिया था।
भूमि साइज देखा आपने?
यू यू और तू कहां का फंडे खाया? जूही चावला के सपने देख रहे हैं।
ऐसी तैसी फिर गई मेरी, चाहा क्या और पाया क्या।
भूमि यशराज कंपनी में कई साल से काम कर रही थी। अब उन्हें क्या पता था कि दूसरों का ऑडिशन करते करते एक दिन वो खुद हीरोइन बन जाएंगी। तो भूमि आगे क्या इरादे हैं आपके?
जी बचपन से ही था, फिल्में देखने का बहुत ज़्यादा शौक था। ये नहीं पता था कि अच्छा एक्टिंग करना चाहती हूँ। व्हेन यू आर यंग बहुत सी अलग अलग चीज़ों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, बट द ओनली थिंग आई वाज वेरी श्योर ऑफ वाज दैट आई वांट टू बी इन द फिल्म्स।
तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखता हूँ तुझे रोज जरा सा।
भूमि ये बॉलीवुड है, इसका चस्का छुड़ाए नहीं छूटता। और खबर है कि यशराज के साथ आपका 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो चुका है।
आई लव यू ऑल। दोस्तों ना कोई मंजिल है ना कोई साथी है, फिर भी निकल पड़ा हूं घर से, शायद जिसकी तलाश है वही साथी है वही मंजिल है।
बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान से अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि वो शादी कब कर रहे हैं और किससे। अब सल्लू भैया भी इसका जवाब बखूबी टाल जाते हैं।
एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता।
कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा बताना पाए।
अब ऐसा ही कुछ उनके साबिक दोस्त कतरीना कैफ के मुबैना बॉयफ्रेंड के साथ भी हो रहा है। जी हाँ हम बात कर रहे हैं रणबीर कपूर की। आजकल रणबीर भी ऐसे सवालों से तंग आ चुके हैं, लेकिन क्या करें ये सवाल फिर भी बार बार जुबान पर आ ही जाता है। तो रणबीर कब कर रहे हैं शादी?
I haven't decided. I think marriage is something which I've always maintained has to come organically and naturally. I'm not that kind of a person who says, okay, I'm 32 years of age, let's get married now. Or, you know, time's running out. I think I'm really happy in my life right now. And the day I want children, the day I feel me and my partner feel that, okay, this is an organic process. Now we should, get married. I think that's the day I'll get married.
हाँ पार्टनर, चले बात दोस्ती से पार्टनर पर तो आई, आपने कुछ तो कबूल किया, अब आपके अगले कदम का इंतजार रहेगा हमें। आप कहेंगे कि मैं अचानक आपको किस दौर में ले आई। जी हाँ, बॉलीवुड का ये दौर खूबसूरत और दिल को छू लेने वाले नगमों और बेमिसाल शायरी का था।
जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीने के।
किस्सा है 50s का, जब मुंबई में दो भाई अपना एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप चलाते थे। बड़े भाई का शौक था मौसीकी और छोटा हीरो बनना चाहता था, लेकिन अपनी हाइट को देखते हुए उन्हें भी मौसीकी पर तकिया करना पड़ा।
क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर दिखती हो।
अगर 60s और 70s की दिहाई के गानों में आपकी दिलचस्पी है तो कल्याण जी आनंद जी का नाम तो आपने सुना ही होगा। तो आज हम बात करेंगे इन दोनों भाइयों की।
यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, यूं ही तुम मुझसे बात करती हो, या कोई प्यार का इरादा है।
जिस वक्त इन दोनों भाइयों ने इंडस्ट्री में कदम रखा, उस वक्त SD बर्मन, हेमंत कुमार, मदन मोहन और नौशाद जैसे मंझे हुए मौसीकार पहले से मौजूद थे, और इसी गोल्डन पीरियड में कल्याण जी आनंद जी ने भी अपनी एक पहचान बनाई।
डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा, बिन पिए मैं तो गिरा हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह, हाय अल्लाह सूरत आपकी सुभान अल्लाह।
1959 में आने वाली फिल्म सम्राट चंद्रगुप्त को कमर्शियल सक्सेस दिलवाने में इसके गानों का बड़ा हाथ था, और ये गाने थे कल्याण जी आनंद जी के। इसके बाद सच्चा बाजार, मदिरा और छलिया जैसी फिल्मों में उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की।
तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हाय हम हैं दीवाने तेरे नाम के।
कल्याण जी आनंद जी ने 250 फिल्मों में म्यूजिक दिया, जिनमें से 17 गोल्डन जुबली और 39 सिल्वर जुबली रही।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
दोनों ने अपने दौर के गुलकारों को भी तराशा, जिनमें मनहर उदास, कुमार सानू, अलका याग्निक, साधना सरगम और उदित नारायण शामिल हैं। सुनिधि चौहान को भी पहला ब्रेक कल्याण जी आनंद जी ने दिया। सन 2000 में बड़े भाई कल्याण जी का साथ छूटने के बाद आनंद जी इंडस्ट्री में सरगर्म नहीं रहे।
जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं।
लेकिन इन दोनों म्यूजिक लेजेंड्स के बेशुमार गाने हैं जो सुनने वालों के कानों में सदियों तक रस घोलते रहेंगे।
मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया।
ये था आज का बॉलीवुड राउंडअप, कैसा लगा आपको लिखिएगा जरूर। तो अब मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल, खुदा हाफिज।
बॉलीवुड राउंडअप पेश किया नुसरत जहां ने, और इसी के साथ सैरबीन इख्तिताम को पहुंचा। सैरबीन के आज एडिटर थे सकलैन इमाम और प्रोड्यूसर थी नाजिया मीरन। यहां लंदन में स्टूडियो मैनेजर थे एलिस्टर बीविस, जबकि इस्लामाबाद में आमिर सिद्दीक। अब जाफर रिज़वी को तमाम साथियों समेत इजाजत दीजिए और आप खबरों का खुलासा सुनिए मासूमा मलिक से।
پاکستانی فوج کے ترجمان جنرل عاصم باجوہ کے مطابق فوجی آپریشن کے باعث نقل مکانی کرنے والے قبائلیوں کی واپسی اسی ماہ کے دوران شروع ہو جائے گی۔ کرکٹ کے ورلڈ کپ میں پاکستان نے جنوبی افریقہ کو 29 رنز سے شکست دے کر لگاتار تیسری کامیابی حاصل کر لی ہے۔ اقوام متحدہ کی جانب سے انٹرنیشنل ویمن آف کریج ایوارڈ حاصل کرنے والی 10 خواتین میں پاکستان کے علاقے سوات سے تعلق رکھنے والی تبسم عدنان بھی شامل ہیں۔ شمالی عراق میں کرد ذرائع کے مطابق دولت اسلامیہ نمرود کے کھنڈرات کے بعد اب ہترا کے آثار قدیمہ کو تباہ کر رہی ہے۔ مصر میں سابق صدر محمد مرسی کی معزولی کے بعد ہونے والے تشدد کے واقعات میں ملوث سزائے موت کے پہلے مجرم کو پھانسی دے دی گئی ہے۔ نائجیریا میں اسلامی شدت پسند تنظیم بوکو حرام کی کاروائیوں کے مرکز مائیدوگوری میں خود کش بم دھماکے ہوئے ہیں، جن میں اطلاعات کے مطابق 40 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے تھے۔